الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله مل کے درود بھیجیے عظمت محمد اجن محترم ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے اور یہ مومن سید سبطین عباس جعفری کے جو کچھ دن قبل ہمارے درمیان تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. یہ زندگی کا ایک اصول ہے کہ جو آیا ہے اس نے واپس جانا ہے, اور یہ محدود زندگی ہے جو مقدمہ بنتی ہے اخروی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے, اور یہی کہ اعمال یا صالحہ ہوں یا سیئہ ہوں انہی کی بنیاد پر اخروی جزا اور سزا کا دور مدار ہوتا ہے. اس بنا پر ایک مجلس ایصال ثواب میں شریک ہوتے وقت جو پہلو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ آج ہم کسی کی مجلس میں ہیں تو کل کوئی ہماری مجلس میں آئے گا, اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکاری نہیں ہے. مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن اور محمد آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں اس زود گزر اور فانی دنیا سے اور محدود دنیا سے دار عقبہ کا سامان کرتے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل سورہ آل عمران میں ارشاد رب العزت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اے محمد کہہ دیجئے آپ اپنے پیروکاروں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کچھ محمد کی پیروی کرو. اس محمد کی پیروی کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ سے محبت کی دوستی کی تائید مل جائے گی. بھائی بات ہو رہی ہے اللہ سے محبت کی, اللہ جیسی ہستی کائنات میں کوئی نہیں ہے, کوئی اس کا مثل و نظیر نہیں ہے, نہ اس کا کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی نظیر ہے نہ اس کی کوئی مثال بیان کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے کے نتیجے میں اس دعوے کی ایک حقیقت کی سچائی ہونی چاہیے جس کی تصدیق وہیں سے آئے گی کہ جس سے محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. مثلا میں اپنے بھائی سے کہوں کہ برادر میں آپ سے محبت کرتا ہوں, ایک دفعہ, دس دفعہ, بیس دفعہ, لیکن اگر ان کی طرف سے تصدیق نہ ہو تو میرے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں ایک دفعہ کہوں یا دس دفعہ کہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, مجھے آپ سے عشق ہے, میں آپ سے برادری کا دعویٰ کرتا ہوں, جتنی مرتبہ کہوں اگر تصدیق نہ آئے تو میرا دعویٰ یک طرفہ ہے, یہ محبت ایک طرفہ ہے. لیکن جیسے ہی اس برادر نے میری اس سے محبت کی تصدیق کر دی فوراً ہی میرے دعوے کی حقیقت سامنے آ جائے گی. لہذا کہا کہ قل ان کنتم, اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تب دعویٰ بھی چاہیے. تو اللہ نے کہا دعویٰ میں نہیں دوں گا, دوں گا میں لیکن ایک واسطے کے ذریعے سے دوں گا, اور تمہیں میرے حبیب کے دروازے پہ آنا پڑے گا اور دروازے پہ بھی آ کر اطاعت کرنی پڑے گی. جیسے ہی تم محمد کی اطاعت کرو گے میری محبت کے حامل ہو جاؤ گے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو عہدہ ہے وہ جاری و ساری ہے ولایت و امامت کی صورت میں. توجہ رکھے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک تو بات سب مانتے ہیں, لیکن علی ولی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل کا عقیدہ وہی مانتے ہیں جو ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے علی کی ولایت کے قائل ہوتے ہیں. یعنی یوں کہوں کہ علی کی ولایت ہی, علی کی امامت ہی ختم نبوت کی بہترین دلیل ہے, تو اس سے بڑھ کر کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. بس جیسے ہی اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا جواب آئے گا کہ میرے حبیب کی پیروی کرو, اور اگر حبیب کی پیروی کر لی تو خدا کہے گا آٹومیٹکلی یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا, بس دعوے کی تصدیق ہو جاتی ہے. اے آج ایک ایسے موضوع کو میں آپ کے سامنے زیر بحث لانا چاہتا ہوں کہ جس کا مشاہدہ ہم روزانہ کرتے ہیں, پوری زندگی میں, شب و روز میں, بچپنے میں, جوانی میں, کوئی زندگی کا ایسا دورانیہ نہیں ہوگا آپ کا کہ جس میں آپ نے اس موضوع کے بارے میں نہ سوچا ہو, اور وہ ہے دوستی کا عنوان اور دوستی کا در حقیقت وہ ٹاپک کہ جس کو قرآن نے, جس کو اہل بیت علیہ السلام نے بہت باریک بینی کے ساتھ بیان کیا ہے. انسان اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دوست بناتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو محمد کی پیروی کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ محبت کا دعویٰ, یہ دوستی کا دعویٰ, یہ فرینڈشپ کے تعلقات برقرار کرنا, یہ وہ ان بنیادی تعلیمات میں سے ہے قرآن و اہل بیت کے کہ جن کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے, اور جن کا صحیح مفہوم ہمارے اذہان میں نہ ہونے کی وجہ سے ہم غلط دوستیوں میں, غلط تعلقات میں, غلط روابط میں پھنسے چلے جاتے ہیں, جس کا خمیازہ دنیا میں بھی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں اس کا عذاب تو اپنی جگہ قائم ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا مومن بندہ, اس کی دوستی بھی خدا محوریت پہ قائم ہو اور اس کی دشمنی بھی خدا محوریت پہ قائم ہو. مومن وہ ہے کہ جس کا کلام بھی اللہ کے لیے ہو, سکوت بھی اللہ کے لیے ہو, دوستی بھی اللہ کے لیے ہو اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک دعا ہے, بہت پیاری دعا ہے, اللہم انی اسألک حبک, اے خدا میں تجھ سے تیری محبت کے بارے میں سوال کرتا ہوں. اہل بیت محمد علیہ, محمد علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے اتنے باریک نکات, عظیم نکات, اہم نکات ہمارے سامنے بیان فرمائے عزیزان گرامی, کہ انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ان دعاؤں میں کتنے عظیم مطالب کو بیان کیا گیا تو انسان اشش کر اٹھتا ہے کہ اگر یہ اہل بیت کی دعائیں نہ ہوتی, دعائی ادب اہل بیت کا نہ ہوتا تو ہم جاہل کے جاہل رہ جاتے. اللہم انی اسألک حبک, اے خدا میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں, عظیم مخلوق خدا کی, سرور کائنات, ان سے بڑھ کر کوئی اور عظیم انسان اس دنیا میں نہیں گزرا. اللہم انی اسألک حبک, اے خدا میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں, کس چیز کا؟ تیری محبت کا سوال کر رہا ہوں. اور صرف بات یہاں تک نہیں ہے, وہ حب من یحبک, توجہ رکھے گا, صرف اللہ کی محبت ہوتی تو وہ جتنے توحیدی لوگ ہیں, جتنے خدا پرست لوگ ہیں, جتنے موحد لوگ ہیں, وہ صرف خدا خدا کرتے ہوئے نظر آتے, اور مسلمانوں کے کچھ فرقے ہیں کہ جو صرف خدا ہی سے ڈائریکٹ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا سے متصل ہو جائیں, اور خدا کے علاوہ جتنے بھی چینلز ہیں ان کی نفی کرتے ہوئے نظر آئیں. لیکن سرکار کیا کہہ رہے ہیں, اے خدا میں تجھ سے تیری محبت کا سوال ہی ہوں, وہ حب من یحبک, اور ان لوگوں کی محبت کا بھی سوال ہی ہوں جو تجھ سے محبت کیا کرتے ہیں. صرف اللہ کی محبت نہیں بلکہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے, اے خدا میں بھی اس کا چاہنے والا ہو جاؤں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں, اور یہ مشہور و معروف دعا جو دعائے سحر کے عنوان سے ماہ رمضان کی سحری میں پڑھی جاتی ہے, پانچویں امام سے یہ دعا منسوب ہے, اللہم انی اسألک من حبک, اے خدا میں تیری محبت کا سوال, وکل حبک حبیبا, اور تیری تمام محبت جو ہے وہ قابل محبت ہے. اللہم انی اسألک بأحب, اے خدا میں تجھ سے تیری تمام محبت کا سوال کرتا ہوں. یعنی امام اس منزل پہ آ رہا ہے, اے خدا میں تجھ سے تیری تمام محبت کا سوال ہی ہوں. اور پھر اس محبت کے اثرات انسان کی دنیاوی زندگی میں پڑتے ہیں. یہ جو ہمیں معاشرے میں افراط و تفریط نظر آتا ہے کہ اگر کوئی لوگ دین کی طرف جاتے ہیں تو وہ
اپنے معاشرے سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کٹنے لگ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس محبت کا، اس عبادت کا، اس دینداری کا در حقیقت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو معاشرے سے کٹ کر گزاری جائے، گوشہ نشینی کے تحت گزرے، اپنوں سے کٹ کر، اپنوں سے لا تعلق رہتے ہوئے گزاری جائے۔ لہذا اسلام نے گوشہ نشینی کی، عزلت نشینی کی مخالفت کی ہے۔ تو دوستی ان عنوانات میں سے تعلق رکھتی ہے کہ جس کا دنیا میں بھی اثر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اثر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اہل بیت علیہم السلام نے قرآن نے مختلف مقامات پر آیات اور روایات کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے کہ دوستی کو کن معیارات پر استوار ہونا چاہیے۔ جس مرحوم کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں، جب مجھے دعوت ملی، میں زیادہ تحقیق نہیں کرتا، صرف یہ کہ جو دعوت دینے والا ہے وہ جاننے والا ہونا چاہیے، جس کو جانتا ہوں، تاکہ ایک مناسب طریقے سے آنے لے جانے کا انتظام کیا جائے، وقت پہ ممبر دے دی جائے۔ دو چیزیں میرا مطالبہ ہوتی ہیں ہمیشہ سے، بہت زیادہ توجہ بھی نہیں کی میں نے جب میرے پاس واٹس ایپ پہ یہ میسج آیا اس مجلس کا۔ آج جب مجلس کے لیے نکل رہا تھا تو ہمارے بچپن کے ایک دوست، اسکول کے ساتھی، انہوں نے ہمیں فون کیا اور کہا کہ جناب یہ فلاں صاحب کی مجلس ہے۔ تو میں پریشان ہوا، یہ مرحوم ستین عباس جعفری ہمارے اسکول کے زمانے کے کچھ کلاسوں میں ہم ان کے ساتھ زیر تعلیم رہے ہیں۔ افسوس بھی ہوا کہ ایک دوست جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا اور ہم اس کی خبر گیری نہیں کر سکے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کچھ دوست ہوتے ہیں جن سے آپ کا رابطہ، رشتہ مسلسل رہتا ہے، کچھ دوست وہ ہوتے ہیں جو چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، ابھی ایام عزا کے آخری دنوں میں یہاں پہ خمسہ تھا ہمارا، تو اس میں ہمارے پرانے ایک اسکول کے دوست سے ملاقات ہو گئی۔ اسی طرح دو تین دوستوں سے اور ملاقات ہوئی، تو بڑی خوشی ہوئی کہ اسکول کے دوست، اسکول کی یادیں، اسکول کی باتیں، اسکول کا زمانہ، وہ معصومیت، وہ کھیل اور وہ ساری چیزیں، اور پھر مستقبل کی پلاننگ انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو دوست جو ہیں وہ بڑے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں عزیزانی گرامی۔ اور کسی دانا نے کہا، کسی سیانے نے کہا ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو، اصل آدمی وہی ہوگا، سچا آدمی وہی ہوگا جس کے دوست پرانے ہوں گے۔ دوست خریدے نہیں جا سکتے، دوستی کو ناپا تولا نہیں جا سکتا۔ دوست وہ ہوتا ہے جس کو عربی زبان میں خلیل کہا جاتا ہے، اور قرآن نے ابراہیم خلیل اللہ کو خلیل بنایا ہے، تو وہ جو خلیل کہا ہے، خلیل یعنی دوست۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ابراہیم کو اس لیے اپنا خلیل و دوست بنایا تھا کہ رات کی تاریکی میں نماز شب پڑھا کرتے تھے، دن کے اجالوں میں لوگوں کی ضیافت کیا کرتے تھے۔ دو صفات، مخلوق کی خدمت اور خالق کی عبادت، یہ ابراہیم کو خلت کے درجے پہ لے گئی، خلت کے، عظیم دوستی کے درجے پہ لے گئی۔ تو دوست نہ خریدے جا سکتے ہیں نہ بنائے جا سکتے ہیں، توجہ رکھے گا۔ اور دوستی کے انتخاب میں ہمیں عزیزانی گرامی بہت دقت کرنی چاہیے۔ دوست، روایات میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین اور اس کی آئیڈیالوجی پر ہوتا ہے۔ فی زمانہ جو ہم نوجوان نسل کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان میں سے ایک سبب کیا ہے؟ اس کے برے دوست ہیں، توجہ رکھے گا۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اچھے دوستوں کے انتخاب میں اپنے بچوں کی مدد کریں، امپوز نہ کریں، تھوپے نہیں، آپشن رکھیں ان کے سامنے، تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنے انتخاب کے ساتھ اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں، ہدایت کی روشنی میں اچھے دوست کا انتخاب کر سکے۔ لیکن اگر آپ نے مثلاً اس کو تھوپنا شروع کر دیا بس یہی، تو اس میں بھی ایک ہٹ دھرمی آ جائے گی، وہ بظاہر آپ کی بات کو، آپ کی بات کا لاج رکھ رہا ہوگا، لیکن در حقیقت وہ آپ کی بات کو پامال کر رہا ہوگا۔ یہ ایک تربیتی نقطہ تھا، یہ کہہ کے گزر گیا۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ تو دوستی اور دوست ایک ایسا عنوان ہے اہل بیت و قرآن کی ڈکشنری میں۔ قرآن میں مثلاً آئے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، روز قیامت بعض دوستیاں ایسی ہوں گی کہ انسان نادم و پریشان ہو. اس سے قبل میں مولا کا ایک قول سنا دوں تاکہ بات پتہ چل جائے کہ یہ جو قرآن میں عذاب کی آیتیں ہیں یا جس میں ظالموں کا تذکرہ ہے یا مولا کائنات کی مناجات میں کبھی کبھی ہمیں نظر آتا ہے، یہ حقیقت کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے. مولا کائنات دیکھیں کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، باب مدینۃ العلم ہے، نفس رسول ہے، قسیم النار والجنہ ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے. یعنی جب علی کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹس آل، جی بالکل آخر ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ علی کا علم جو ہے وہ رسول کا علم، اور رسول کا علم جو ہے وہ اللہ کا علم ہے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. مولا کہنا لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے. اب میں کہوں مولانا، اب آپ کہیں گے مولانا آپ گفتگو کر رہے ہیں لیکن مولا علی کی روشنی، کلام کی روشنی میں میں اور آپ سو رہے ہیں. بھائی سونا کیا ہے؟ سونا عدم اختیار کا نام ہے، عدم شعور کا نام ہے. حالت نوم، حالت نیند کیا ہے؟ حالت بیداری. کیا حالت بیداری؟ آپ اپنا ہاتھ اپنی مرضی سے اٹھا سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کلام کر سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے حرکات سکنات انجام دے سکتے ہیں. اگر جاگتے میں اگر آپ کا ہاتھ کسی کو لگے تو آپ کی سرزنش کی جا سکتی، جناب آپ نے ان پہ ہاتھ کیوں اٹھایا، آپ نے ان کے بارے میں فلاں کلام کیوں کہا. یہی ہے نا، آپ جاگتے میں آپ اسے پکڑیں گے. ابھی جو ہمارے آپس میں چھوٹے موٹے اختلافات ہو جاتے ہیں، گھروں میں اختلاف ہو گئے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا، بہن بھائی میں اختلاف ہو گیا، باپ بیٹے میں اختلاف ہو، کیوں ہوتا ہے؟ بھائی تو نے ایسی بات کیوں کہی، آپ نے ایسا جملہ کیوں ادا کیا، آپ کا مثلا جو ہے ہاتھ جو ہے اس طرح کیوں اٹھا، ہوتا ہی ہے. لیکن اگر سوتے میں کوئی انسان کوئی کلام کہہ دے، کیا آپ اس کی سرزنش کر سکتے؟ نہیں، کیونکہ کوئی اختیار نہیں ہے. سوتے میں اگر کوئی آپ سے پانی مانگے، پانی آپ لا کے نہیں دیں گے. لیکن اگر جاگتے میں کوئی مانگے، مثلا میں اگر سو رہا ہوں آپ میرے ساتھ ہوں گے پانی، تو آپ کبھی مجھے پانی نہیں پلائیں گے. اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں آپ کے مولانا کو لگ رہی ہے، کیونکہ حالت وعی میں، حالت شعور میں، حالت اختیار میں مولانا پانی مانگ رہے ہیں. تو جاگنا جو ہے اختیار کا نام ہے، ارادے کا نام ہے، شعور کا نام ہے، اور حالت نوم و نیند جو ہے عدم اختیار کا نام ہے. مولا کہہ رہے ہیں کہ جب تک انسان قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے شعور حاصل نہ کرے، وہ جاگتے ہوئے زندہ رہتے ہوئے بھی سو رہا ہے. اور یہ حقیقت تب کھلے گی جب انسان مرے گا. لیکن اگر محمد آل محمد کے دروازے پہ آ جائے تو شعور بھی مل جائے گا، حیات بھی مل جائے گی. اور بقول بہت عظیم شاعر گزرے، ان کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، بارہویں صاحب مرحوم تحت اللفظ مرثیہ پڑھا کرتے تھے، بزرگ حضرات جانتے ہوں گے. چونکہ میرے نانا بھی سادات بارہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ تخلص دیا تھا بارہویں صاحب کو کہ جو مرثیہ پڑھا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، گیا وقت ہاتھ آتا ہے؟ کبھی نہیں. ان کا لیکن اگر اہل بیت کے دروازے پہ آ جاؤ گے تو گیا وقت بھی واپس آ جائے گا، گیا وقت بھی واپس آ جائے گا. تو ایسا نہیں کرامی، تو عرض کر رہا تھا اس کلام کی روشنی میں انسان جب وہاں پہنچے گا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم ظلم کرنے، ظلم سے مراد قتل و غارت کرنے والا نہیں، کسی بھی نوعیت کو ظلم، اپنوں کے حقوق ادا نہ کرنا ظلم ہے، بیوی کو غصے سے دیکھنا ظلم ہے، شوہر کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنا ظلم ہے، بچوں کے حقوق ادا نہ کرنا ظلم ہے، ماں باپ کو حقارت سے دیکھنا ظلم ہے، ماں باپ پر آواز اونچی کرنا ظلم ہے، ماں باپ کے سامنے آگے آگے چلنا ظلم ہے، ماں باپ کے سامنے پاؤں پھیلانا ظلم ہے. وہ ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے خاص مقام پہ نہ رکھنا، اس کے جائز مقام پہ نہ رکھنا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے. اور عدل کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنا. یوم یعض الظالم، ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، تو وہ جو رکھے گا، کیونکہ پردے ہٹ گئے، اب حقیقت سامنے آ گئی ہے. وہ یقول، اور کہے گا، یا لیتنی اتخذت، اے کاش میں فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. دنیا کی دوستیاں دنیا کی فرینڈشپ جو ہے ان کا اثر کیا ہے آخرت تک ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا. اب یہی جو آپ کربلا کے واقعے میں امام حسین حضرت حبیب علیہ السلام کے قصے میں پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بچپن کی دوستی ہے کہ جو انسان کو کربلا تک لے آتی ہے اور کربلا سے اس کا رابطہ قیامت تک کے لیے جوڑ دیتی ہے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. لہذا انسان کہے گا اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں کا راستہ اختیار نہ کرتا. کیونکہ حقیقت کھل رہی ہے، یہاں جب تک انسان ہے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، دولت کی، عمر کی، جوانی کی، مال کی مستی میں غرق ہے. میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنے بچے ہیں، اتنی جائیداد ہے، میں جوان ہوں، طاقت ہے، قدرت ہے، منصب ہے، شہرت ہے، چاہنے والے ہیں، عزیز و اقارب ہے، قوم و قبیلہ ہے، یہ سب جس کو مولا کائنات کا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی مستی ہے جس میں انسان غرق ہے. اور اسی وجہ سے انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت اندازہ ہوتا ہے اسے کہ جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. لہذا دوستی جو ہے عزیز گرامی، وہ بہت ہی قیمتی اور حساس ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس کی جانب ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور اہل بیت علیہ السلام کی ڈکشنری میں ہمیں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے کہ کن لوگوں کو دوست بنایا جائے، توجہ رکھے گا. اور قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ الاخلاؤ، جتنی بھی دوستیاں ہوں گی، بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جتنی بھی دوستیاں ہیں ان سب کے ناطے ٹوٹ جائیں گے روز قیامت، کوئی کسی کی مدد کرنے نہیں آئے گا الا المتقون، سوائے ان کے جو اہل تقوی اور اہل کردار ہیں، ان کے دنیاوی تعلقات آخرت تک فائدہ دینے والے ہیں. لہذا یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کو کن وجوہات کی بنا پہ دوست بنا رہے ہیں. چونکہ ایک دوست کی مجلس ہے، ایک حبیب کی مجلس ہے، ایک ایسا انسان کے جس کے ساتھ بڑے یادگار دن گزارے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ جو میٹرک سے پہلے کی زندگی ہوتی ہے بڑی ایک جاذب زندگی ہوتی ہے، میٹرک تک پہنچنے کے خواب اور میٹرک کے بعد جو ہے آگے بڑھنے کے راہیں اور پھر لائن کو چوز کرنا اور پھر آگے بڑھنا، یہ سارے اس زمانے کی باتیں ہوتی ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ میٹرک سے پہلے کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. اور ہمیں اچھی طرح یاد ہے اس زمانے میں جب اسی ملی ریلیچ اسکول میں کالا بورڈ پر تھے، تو ایٹ کلاس میں تھے اور نائن کلاس میں جانا تھا، تو وہاں پر ضروری ہوتا تھا کہ سبجیکٹ کا انتخاب کیا جائے، سائنس کو چوز کیا جائے، تو اتنے مارکس آئیں گے، اتنے درجات آئیں گے تو آپ سائنس کا انتخاب کریں گے. لہذا وہ ایک کڑا وقت تھا کہ جناب امتحان کی تیاری کرنی ہے، پھر دوستوں سے گفت و شنید اور کمبائن اسٹڈی، اور یہ ساری چیزیں درحقیقت اسی دور کی چیزیں. اس لیے میں اس کو ایک بہت حساس اور سنہرا دور کہہ رہا ہوں، اور ہر انسان کے ساتھ یہ سنہرا دور گزرتا ہے. اہل بیت، آئیے اہل بیت کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے کن لوگوں کی دوستیوں کو مقرر فرما رہے ہیں. یعنی اہل بیت کے پاس دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل موجود ہے عزیز علی کے ساتھ، یاد رکھیے گا. یہ ہماری کوہتہ فکری اور کوہتہ نظری ہے کہ ہم اہل بیت کے دروازے پہ نہیں جاتے، ہم ان سے حل طلب نہیں کرتے، لیکن اہل بیت کے پاس دنیا کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ جس کا جواب آل محمد کے پاس نہ ہو. خدا نے ایسے نہیں کہہ دیا فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، دیکھو ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اب رسول بتائے گا ذکر تو نازل ہو چکا ہے، یہ اہل ذکر کون ہیں؟ تو فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک خدا کا ذکر ہے، ایک محمد کا ذکر ہے. یہ ہے فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو تمام سوالات، تمام پرابلم، تمام مسائل کا حل اہل بیت علیہ السلام کے پاس موجود ہے. صرف دو تین روایت عرض کروں گا جس کو تحریر صورت میں میں لکھ کے لایا ہوں، اور چونکہ حفظ نہیں کر سکا تھا بہت اجلت میں میں نے لکھی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اس موضوع کو کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس پہ بھی کلام کرنا پڑے گا، لیکن ایک دوست کا جب پتہ چلا تو بالکل آخر موقع پہ میں نے اپنا موضوع تبدیل کیا، اور دوستی کے عنوان سے چاہتا تھا کچھ آرائش پیش کر سکوں. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد.
کچھ دوستیاں ایسی ہیں کہ جن میں غرض و غایت ہوتی ہے، شفافیت نہیں ہوتی، ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کی آپ دوستیاں دیکھ لیں، جب تک پیسہ ہے دوست آپ کے ارد گرد ہیں۔ میں لاہور گیا، مجھے ٹیکسی میں جانا تھا، اوبر کی بیٹھ گیا۔ میری عادت ہے ایک نفسیات کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، نوجوان تھا 20-21 سال کا، اس سے گفتگو شروع کی۔ کہہ لگے میں بہت امیر باپ کا بیٹا تھا، دوستوں کی اور پیسے کی ریل پیل تھی، ہر طرح کے دوست تھے۔ دوستوں نے بڑا مجھے استعمال کیا، خوب مجھ سے کمایا کھایا، اور جب میں پھوٹی کوڑے کا محتاج ہو گیا تو اب کوئی جو ہے وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا جو ہے وہ مطلبی ہے، غرض و غایت رکھتی ہے۔ آئیے امام سے پوچھیں کہ ہمیں کن لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، فرما رہے ہیں احذر ان تعاخی، اے بندے مومن، اے عزدار، اے شیعہ، اے جوان، دوست بنانا چاہتے ہو رک جاؤ۔ امام کہہ رہے رک جاؤ، دوستی کا انتخاب کرنے سے پہلے رک جاؤ، ادھر خبردار ہو جاؤ، ڈرو، متوجہ، اٹینشن ہو جاؤ۔ ان امام کہہ رہے اٹینشن پلیز، آگے بڑھنا چاہتے ہو دیکھو کہاں جا رہے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، احذر۔ امام کہہ رہے اللہ تو آخی، کہ کسی کو اپنا بھائی اور دوست مت بناؤ۔ اب امام بتانا چاہ رہے ہیں، من ارادک لتمعن، جو تجھے لالچ کی وجہ سے چاہے، تیری خوبصورتی کی وجہ سے، تیرے مال کی وجہ سے، تیری شہرت کی وجہ سے، تیرے مقام کی وجہ، کسی بھی وجہ سے اس کے دل میں لالچ ہو، اس کے دل میں تما ہو، تو ایدہ نگرامی امام کہہ رہے اس سے دوستی مت کر۔ دوسرے کیا، وخوفن، یا تجھ سے خوف رکھتا ہے، بلا وجہ تیری ذات کا، تیری شخصیت کا ہوا بنایا ہوا ہے۔ تیسری صفت، او میلن، یہ کوئی بھی رغبت، کسی بھی قسم کی چاہت منفی لحاظ سے اس کے دل میں تیرے لیے موجود ہے، امام کہنا اس کو اپنا دوست اور بھائی مت بناؤ۔ یا امام نے کہا وہی چیز جو ابھی میں نے بیان کی ہے، او لاکلن و او شربن، یا کھانے پینے کے لیے، پیٹ پوجا کے لیے، بھائی فلاں سے دوست ہیں، فلاں کے پاس بڑا مال ہے، فلاں کے پاس چلتے ہیں، فلاں کے پاس بڑے کھانے پینے کے اسباب ہیں، دنیا اسی چیز کا نام ہے۔ آج آپ کی جیب میں پیسہ ہے، معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ دوست ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، زیادہ نہیں کریں بے نہیں۔ امام ایک ماہرین نفسیات کی مانند، اعلیٰ ترین ماہرین نفسیات کون ہے؟ وہ امام ہوتا ہے جو نفس سے معاشرہ پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتا ہے کہ معاشرے میں کیا برائی ہے۔ مل کے درود بھیجو حضرت محمد و آل محمد۔ امام کہہ رہے ہیں کھانے پینے کے لیے، خوف کے لیے، تما کے لیے، ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ۔ وَطْلُبْ مُوَاخَتَ الْأَتْقِيَا وَإِنْ أَفْنَيْتَ عُمْرَكَ فِي طَلَبِهِمْ، عجیب جملہ ہے امام کا واقعا۔ یعنی میں سوچ رہا تھا امام ایسے بات کہہ رہا ہے تو امام کی نظر میں دوستی کا معیار کیا ہوگا۔ امام کہہ رہے ہیں طلب کرو ان لوگوں کی دوستی کے جن کے اندر تقوی اور کردار ہوتا ہے، جو اپنے خدا سے شفاف نہ ہو، جو اپنے خدا کے حقوق کی ڈنڈی مارنے والا ہو، جو اپنے خدا سے سچا نہ ہو، جو اہل بیت کے حقوق میں کمی کرتا ہو، وہ تمہارے حقوق میں کیسے کمی نہیں کرے گا۔ امام کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو دوست بناؤ جو صاحب کردار ہیں، جو صاحب تقویٰ ہیں، جو ورا والے ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر چھ تم ایسے افراد کو ڈھونڈنے میں اپنی پوری زندگی فنا کر دو، ایسے افراد کو ڈھونڈنے میں کہ جو متقی ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، ان سے دوستی کرو۔ امام کہہ رہا ہے اگر تمہیں پوری عمر بھی لگانی پڑے تو پوری عمر لگاؤ، اور ایسے افراد کو ڈھونڈو۔ یعنی یہ مبالغہ ہے، امام کہہ رہے ہیں بھائی انسان پوری عمر نہیں لگاتا، انسان بہرحال اچھے دوست مل جاتے ہیں۔ آپ خدا سے دعا کریں گے، خدا آپ کے لیے اچھے دوستوں کے اسباب مہیا فرمائے گا، آپ کو مطلع فرمائے گا، آپ کی ہدایت فرمائے گا۔ یعنی ہمیں اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، خدا اچھے دوست ہمیں مہیا فرما تاکہ ہم دنیا میں بھی ان سے مستفید ہو سکے، آخرت میں مستفید ہو سکے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ امام کہہ رہے پوری زندگی بھی فنا کر کے تمہیں ایک دوست ملے، اچھا
تو وہ غیر صالح ہیں، برے دوستوں سے بہت بہتر ہے. آئیے مولا کائنات کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور مولا کائنات سے پوچھتے ہیں، مولا کائنات آپ ہمارے لیے کیا ہدیہ دیتے ہیں؟ یہ مولا کے ہدیے ہیں، یہ مولا کے تحفے ہیں، یہ مولا کے گفٹ ہیں. عزیزان گرامی، ہمیں مولا سے صرف یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں مادی شے ملے گی گفٹ میں، عیدی میں. یہ مولا کی عیدی ہے، یہ مولا کے تحفے ہیں. عزیزان گرامی، کو تحفہ کسے کہا جاتا ہے؟ جسے لے کے انسان خوش ہو جائے. تو علی کی باتیں علی کا نور ہیں، اور علی کا نور جس کے پاس آ جائے اس کی دنیا تاریک نہیں رہتی. تو یہ علی کا کلام علی کا نور ہے. جیسا علی نورانی ہے ویسا علی کا کلام بھی نورانی ہے. اب مولا کائنات کہہ رہے ہیں، پانچ چھ نشانیاں بہت تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. امام کہہ رہے ہیں ان اخا کا حقا، حقیقت میں تیرا بھائی کون ہے؟ تیرا بھائی کون ہے؟ مولا کائنات کس نگاہ سے؟ الہی نگاہوں سے، نورانی نگاہوں سے بھائی کی حقیقت بتا رہے ہیں. ان اخاک حقا، تیرا حقیقی بھائی کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا. من غفر ذلتک. یہ چھ نشانیاں یا پانچ نشانیاں اگر ہمارے معاشرے میں آ جائیں، ہمارے گھروں میں آ جائیں، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی فساد ہوگا، نہ کوئی بٹوارا ہوگا، نہ کوئی خلیج ہوگی، نہ کوئی نفرت ہوگی. یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ دوریاں، یہ بھائی سے بھائی کا شکل نہ دیکھنا، یہ بہن بھائی سے دوری، یا رشتہ داروں سے دوری، یہ اہل محلہ برابر برابر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے. معذرت کے ساتھ ایک مثال میں دوں آپ کو، دنیا دیکھنے میں کیا نظر آتی ہے اور حقیقت میں کیا ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ مثال بہت اچھی نہیں ہے، ذہن میں آگے تو عرض کر رہا ہوں. ایک زمانے میں ایک انگلش فلم سیریل آتی تھی چپس کے نام سے، شاید 35 سال 30 سال پہلے کی بات ہے، جس میں دو موٹر سائیکل پولیس والے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، بڑے دوست تھے، بڑے گہرے دوست تھے، بڑی گہری دوستی تھی. پوری فلم میں، پوری اس سیریل میں ان کی بڑی گہری دوستی دکھائی گئی تھی. حقیقت میں یہ دونوں ایک دوسرے سے شدید نفرت کرنے والے تھے اپنی عملی زندگی میں، عملی زندگی میں شدید نفرت کرنے والے تھے. لیکن دنیا انہیں کہاں کس نظر نگاہ سے دیکھ رہی تھی؟ بہترین دوست کی حیثیت سے. بعض اوقات ہم لوگوں کو انہی چہروں کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ان میں بڑی گہری دوستی ہوتی ہے، لیکن دلوں میں جو نفرت ہوتی ہے نا، وہ بہت زہر قاتل ہوتی ہے. کاش کہ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں کلام علی موجزن ہو جائے، یہ تمام نفرتیں مٹ جائیں، یہ عداوتیں. یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، یہ میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ہر گھر کا مسئلہ ہے. ہر گھر میں جو ہے وہ آپ کو دوسروں سے متعلق بدبینی ملے گی. اب مولا کائنات کہہ رہے ہیں تیرا حقیقی بھائی وہ ہے. من غفر ذلتک، وہی پانچ چھ نشانی عرض کروں گا، آپ کی زحمت تمام کروں گا. جو تیری پردہ پوشی کرے، جو تیرے گناہوں کو چھپائے، تو اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے چھپا دے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم دوسرے کی غلطیوں کو کیپچر کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، میموری میں ڈال رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ سے موبائل جو آیا ہے، بعض اوقات ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان کو ایک کام نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی کے عیب سے پردہ پوشی کرنے کے بجائے انسان اس سے عیب سے پردہ ہٹا رہا ہے. ایسی فنی کلپس، ایسے بہت سارے ویڈیو پیغامات آپ کو نظر آتے ہیں. امام کہنا حقیقی بھائی وہ ہے تیرا، تیری کوئی غلطی دیکھے تو اس پہ پردہ ڈالے. کیوں؟ کیونکہ بھائی بھائی نہیں ہوتا، بھائی لباس کی مانند ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا، اگر کوئی بھائی کسی کے بھائی کے عیوب کو ظاہر کر رہا ہے، بقول امام کی کہ گویا یہ اپنے آپ کو برہنہ کر رہا ہے. یہ تم اسے برہنہ نہیں کر رہے، تم اپنے آپ کو، اپنی حقیقت، اپنی اصلیت کو برہنہ کر رہے ہو، اپنی اصلیت کو داغدار کر رہے ہو. دوسری صفت مولا کائنات فرما رہے ہیں، پہلی صفت کیا ہے؟ تیری کوئی غلطی دیکھے اسے چھپایا. دوسری صفت مولا نے کہا وہ صد خلتک، اور تیری دوستی کو مستحکم بنائے. اگر تو ناراض بھی ہو رہا ہے، جب بھی اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے برادر مومن سے دوستی کو مضبوط کروں. تیسری صفت مولا کائنات کریں وہ قبل عذرک، اور تیرے عذر کو قبول کرے. ہوتا ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسان ہے، فرشتہ تو نہیں، غلطی ہوتی ہے. کوئی تلخ کلامی ہو گئی، کوئی حق ادا نہیں کیا، آنے جانے میں دیر ہو گئی، یا کوئی اونچ نیچ ہو گئی. اب ہم کہہ رہے ہیں جو تیرے عذر کو قبول کرے. اب تم سے کوئی غلطی ہوئی، تم نے کہا سوری، ایکسکیوز می، معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، عذر قبول کیجیے. اب وہ کیا بہانے بنانے کے بجائے کیا مولا کہنا ہے؟ حقیقی بھائی وہ ہے جو تیرے عذر کو قبول کر لے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، غلطی ہو گئی، ہو جاتی ہے، بھائی ہم دوست ہیں، آپس میں چاہنے والے ہیں، آل محمد کی ولایت کا رشتہ ہمارے درمیان موجود ہے. اس طریقے سے اب اگر یہ اصول ہماری زندگی میں آ جائیں کہ ہم معاف کرنا سیکھیں, بخشنا سیکھیں. ہم میں سے کوئی یہاں ہے ایسا شخص جو خدا کی رحمت کا حصول نہ چاہتا ہو, خدا کی مغفرت نہ چاہتا ہو؟ ہمارے گناہ اتنے ہیں, یقیناً ہم کہتے ہیں خدا ہمیں معاف کر دے. خدا نے کہا ایک اصول اپنا لو, اور یہ اصول بھی خدا نے آل محمد کے ذریعے سے بھیجا ہے. آل محمد نے خدا کا یہ اصول ہم تک پہنچا جائے, بھائی معاف ہونا چاہتے ہو, بخشوانا چاہتے ہو, اپنے گناہوں پر قلم اف کھچوانا چاہتے ہو, جی ہاں اللہ ہم چاہتے ہیں ہمیں معاف کیا جائے, ہمیں بخش دیا جائے, ہمیں مورد رحمت قرار دیا جائے. تو اللہ کہے گا کہ اہل بیت کی زبانی ایک اصول بھیج رہا ہوں, ارحم ترحم. توجہ رکھے گا, معاف کرنا سیکھو, خدا تمہیں معاف کرتا چلا جائے گا. لوگوں کو معاف کریں, لوگوں کو بخشنا سیکھیں, درگزر کریں, زندگی آسان ہوگی, زندگی واقعی آسان ہوگی. یہ جو ہمارا سانس پھولا جا رہا ہے, ڈپریشن بڑھا جا رہا ہے, اعصابی بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, بلڈ پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے, شوگر ہائی ہوتی چلی جا رہی, کیوں؟ فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں نے یہ دیکھا, فلاں نے یہ کہا, فلاں یہ سوچ رہا ہے. وہ سوچے نہ سوچے, دیکھے نہ دیکھے, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ میرے بارے میں سوچ رہا ہے. زندگی مشکل کر رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں ارحم تو ارحم, معاف کرو, بخشو. خطا ہوئی ہے ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, خطا ہوئی ہے معاف کر دو, خدا تمہیں معاف کرے گا. امام کیا کہہ رہے ہیں, وہ قبل عذرک, تیرے عذر کو, تیرے ایکسکیوز کو قبول کر لے. اس کے بعد چوتھا, مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد کا, چوتھی نشانی امام علی مولا متقیان پیش کر رہے ہیں, وہ سترا, اور تیری پردہ پوشی کرے, عورتک, تیری کوئی بات, تیرا کوئی فیل, تیرا کوئی جملہ, تیری کوئی ادا, تیرے کوئی مس ہینڈلنگ کا کوئی کیس, کوئی لوز ٹاکنگ, کوئی ایسی چیز تیرے عمل میں نظر آئے, فوراً جو پردہ ڈالے, فوراً اس کی اصلاح کرے, فوراً تیرے در حقیقت مولا کائنات کہہ رہے ہیں تیرے دفاع کے لیے آمادہ و تیار ہو جائے. مومن, حقیقی مومن بھائی وہی ہے. آج کیا ہو رہا ہے, ہمیں اتنی سی چیز ملتی ہے اس کو اتنا بڑا بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. نفرتیں, عداوتیں, بے برکتی, یہ سب دنیا میں جو ہے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں, اپنے مکان میں بیوی ہیں, بچے ہیں, تنخواہ ہے, چاہنے والے ہیں, لیکن برکت نہیں ہے, ٹینس ہے, سکون نہیں ہے, اضطراب ہے. یہ سب کیا ہے؟ اس کی وجہ سے کیونکہ ہم نہ دوسروں کو قبول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو بخشنا چاہتے ہیں. پھر امام کہہ رہے ہیں وَنَّفَ وَجَلَكَ, اور تجھے اگر کوئی خوف ہے, مادی خوف ہے, معنوی خوف ہے, مال کا خوف ہے, بچوں کے مستقبل کا خوف ہے, تیرا بھائی کون ہے؟ حقیقی بھائی وہ ہے جو آئے اور تیری مدد کرے, تیرے خوف کے لیول کو کم کرے. حقیقی بھائی کون ہے مولا کائنات کے نام؟ جی تیرے جو خوف, جو تیرے اضطراب, جو تیری زندگی میں چھا گیا ہے, اس کو کم کرنے کی. نفع یعنی کم کرے, نفی سے مراد کیا ہے؟ یعنی دور کرے. اس کے بعد آخری نشانی مولا کائنات نے کہا وہ حق عملت, جو تیرے مال کی حفاظت کرے. آج کیا ہے, تھوڑا سا مال ہمیں کسی کی جیب سے مل رہا ہوتا نا تو اس سے نہ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہوتے. ایک شخص آیا مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, دیکھیں آئمہ, اور یہ روایت امام زمانہ کے زمانے کی, جب امام ظہور فرمائیں گے اس زمانے کی ہے, کہ ایک مومن کی جیب میں ہاتھ ڈالے گا, اسے جتنی ضرورت ہوگی, جتنی نیڈ ہوگی وہ نکال لے گا, اور جس کی جیب سے نکالے گا وہ بھی نہیں پوچھے گا کیا نکال رہے ہو. یعنی جیب سے میرا جیب نہیں ہے, اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کو آپ کا پاسورڈ بھی معلوم ہوگا مثلا, اس کو جو ہے وہ وہاں سے نکال سکتا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے, اب صحابی آگے بیٹھا ہے, امام نے کہا چلو جی ان کی تھوڑا ایمان کی پالش کر دی جائے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہارا کوئی دوست آیا ہو اور اس نے آ کے تمہاری جیب سے کچھ مال نکالا اور تم نے کچھ بھی نہ کہا؟ اس نے مولا ایسا تو نہیں ہوا, کوئی اگر دوست آیا ابھی, اسے جیب میں ہاتھ ڈالا ابھی تو میں نے وہیں پکڑ لیا, کیا کر رہے بھائی؟ امام نے کہا اس کا مطلب کہ تم ایمان کی منزل پہ نہیں ہو. تو ایک صاحب مذاق میں کہہ لیں گے مولانا پھر ٹھیک ہے آپ تیار رہیے گا, آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر جیب سے کچھ مولوی کی جیب سے کچھ مل جائے تو میں وہ تمہارا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد.
میں حضرت مزہ کرتا ہوں، مولوی لینے والی چیز کا نام ہے، دینے والی چیز کا نام نہیں ہے، حضرت تفنن عرض کر رہا تھا. بہرحال تو امام نے کہا تم اس منزل پہ نہیں ہو جہاں پہ ایمان ہوتا ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تمہارے مال کی حفاظت کرے. آج بھائی بھائی کے حقوق کو ضائع کر رہا ہے. آج کسی کا انتقال ہوتا ہے، یعنی عرفی بات کر رہا ہوں میں، صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں یہاں خطاب کر رہا ہوں تو ضروری نہیں کہ میں یہاں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. یہ چونکہ وہ مسائل ہیں کہ جو ہمارے سامنے رہتے ہیں. کتنے ڈاکے ڈالے جاتے ہیں کسی کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اس کی بیوی بچوں کے حقوق پر. کتنے ڈاکے ڈالے، کیا کریں گے یہ لوگ، کتنا کھائیں گے، کتنا عیش و آرام کریں گے؟ آخر ان کو قیامت میں جانا ہے، جواب دینا ہے. میرے پاس ایک بچہ آیا، کہنے لگا مولانا میں ایک جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، سات بہنیں ہیں، باپ وڈیرا ہے، کئی بہنوں کی عمر، دو تین بہنوں کی عمر شادی کی نکل چکی ہے. باپ اس لیے شادی نہیں کر رہا کہ گھر کی دولت جو باہر چلی جائے گی. اصل انسان کیا کر رہا ہے، کہاں لے کے جائے گا یہ مولا دولت؟ دو گز سے زیادہ کفن اس کو نصیب ہونے والا نہیں ہے. عزیز و اقارب میں، اہل محلہ میں ایجاد ہو جاتی ہے، ان کی جگہ محبت کے پھول کھلائیں، اور وہ ممکن نہیں ہے صرف اور صرف محمد آل محمد اور قرآن کریم کی پیروی کے ذریعے سے. اور مجلس زیادہ مرقع ہوتی ہے، مجموعہ ہوتی ہیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا. یہ ریگستان میں، دنیا کے ریگستان میں مجلس آدھا وہ نخلستان ہے کہ جو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے آرام و سکون عطا کرتی ہے. اس تمازت والی دھوپ میں، سخت چلچلاتی دھوپ میں اگر کوئی ایمان و عقیدے کا سایہ کرتی ہے تو وہ مجلس آدھا ہے. اس بھاگنے والی زندگی میں جس میں انسان گلیمرزم کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے، اگر کوئی ہمیں ہمارا مستقبل اور آل محمد کا قرب و جوار یاد دلاتی ہے تو وہ مجلس عزا ہے امام حسین علیہ السلام. یہ مجلس عزا بہت بڑی ایک نعمت ہے عزیزان گرامی. ہمارے اہل سنت دوستوں کے بقول کہ مولانا صاحب آپ کے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے ہم محروم ہیں. میں نے کہا کون سی نعمت؟ کہا کہ یہ مجلس عزا واقعا بہت بڑی نعمت ہے کہ ادھر آپ مجلس عزا کا اعلان کرتے ہیں، خود بخود لوگ ممبر کے پاس جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ اپنے مواعظہ سے، قرآن سے، احادیث سے، ذکر اہل بیت، ذکر مصائب کربلا سے در حقیقت جو ہے وہ روحوں کو سیقل عطا کرتے. یہ مصائب امام حسین علیہ السلام کے عزیز گرامی یہ بہت بڑی نعمت ہیں. یہ چند آنسو جو نکل جائیں اور اپنی بے مائیگی کا احساس ہو جائے، اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، اور ایک استغفر اللہ زمان پہ آ جائے، ایک قطرہ اشک آ جائے، مولا فرماتے ہیں گناہوں کے سمندر در حقیقت آگ کے سمندر جو ہیں وہ خاموش کر دیے جاتے ہیں. اور کیا کہنے اس آنسو کے جو حسین کی محبت ہے بھائی، اور اپنی ندامت کے ساتھ وہ بہے کہ مولا میں اس قابل تو نہ تھا کہ تیری مجلس میں آنسو بہاتا، لیکن مولا تو میری محبت اور میری چاہت کو دیکھ کے میں کس محبت چاہت سے تیرے مسائل میں گریا کر رہا ہوں. روایت میں ہے کہ ایک آنسو حب حسین کے نتیجے میں جو آنکھ سے نکلے گا، بازار قیامت میں اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکے گا. وہ روایت عرض کروں، بات آ گئی تو روایت عرض کروں اور مسائل کی طرف آ جاؤں. ایک شخص کو حکم کر دیا جائے گا جا جہنم میں ڈال دیا جا، لے جاؤ اسے. اچانک سے پیچھے سے آواز آئے گی، روک دو، روک دیا جائے گا. ایک فرشتہ آئے گا، ایک ظرف میں قیمتی موتی لے کر اس کو دے گا. کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ آنسو ہیں جو دنیا میں تم نے حسین پر بہائے تھے. اچھا کیا کروں؟ جاؤ بازار قیامت میں اس کی قیمت لگاؤ. جلدی جلدی جائے گا انبیاء کے پاس، صلحاء کے پاس، شہداء کے پاس، صدیقین کے پاس، ہر کوئی موتی اٹھائے گا، کہے گا ہم اس کی قیمت نہیں جانتے. سرکار رسالت ماں کی خدمت میں پہنچے گا، سرکار کہیں گے علی مرتضیٰ اس کی قیمت بتائیں گے. مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچے گا، مولا اس کی قیمت بتائیے. مولا کائنات دیکھیں گے، کہیں گے اس کی قیمت تو خود حسین تمہیں بتائے گا.
کیا منزل ہوگی وہ اللہ نے کرامی کہ خود مولا کی خدمت میں وہ آنسو لے کے جائیں گے کہ جب مولا اس کی قیمت لگائیں گے. مولا نے کہا جب تجھے بھی بخش دیا تیرے ماں باپ کو بھی بخش دیا. یہ ہے محبت حسین میں مجلس حسین. امام رضا کی مفصل حدیث ہے, بہرحال میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا. ایک باپ کا سایہ اٹھا ہے, تین جوان بچیوں کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت عرض ہے, یقیناً باپ کا سایہ مڑ جائے تھوڑی دیر کے لیے زندگی بڑی ویران نظر آتی ہے. لیکن میں اہل خانہ کی خدمت میں عرض کروں تو تم خوش نصیب تو ہو نا, تمہارے بابا کو کفن دینے والے موجود تھے, کفن دینے والے موجود تھے. ہاں کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کیا ہے بالآخر لوگ تو تھے نا کہ جو تیرے بابا کو, اے بچوں تمہارے بابا کو دفنانے آئے تھے. آج اس کی مجلس سے سوئی ہو رہی ہے. میرا سلام ہو اس غریب پر جنا غسل ملا نہ کفن ملا. میرا سلام ہو اس غریب الوطن پر جس کی میت تین دن پہ گور کفن. اجرکم اللہ. ایک باپ کا سایہ اٹھا, یقیناً باپ کا سایہ اٹھنا بچوں کے لیے بڑا دردناک ہوتا ہے. اگر یہ کربلا والوں کا غم نہ ہوتا ہمارے کلیجے پھٹ جاتے. اگر یہ کربلا والوں کا غم نہ ہوتا ہم جیتے جی مر جاتے, اس لیے کہ جانے والوں کے چہروں کو ہم بھولا نہیں کرتے. لیکن خدا تیرا احسان ہے کہ تُو نے محمد آل محمد کے مصائب میں دیے, ان مصائب کے ذریعے سے اپنے غموں کا مداوع کرتے ہیں. عزادار امام حسین علیہ السلام کے کئی ودا نقل کیے گئے ہیں. ایک ودا وہ ہے کہ جب سید سجاد کے پاس امام آئے, شانہ ہلایا ہے, بے ہوشی داری ہے, بیٹا سید سجاد ہم جا رہے ہیں, وداع آخر ہے. سید سجاد نے آنکھیں کھولی تو بابا کو پہچان نہ سکے, بدن بھی زخمی ہے, لباس بھی خون آلودہ ہے. علی اصغر کو بھی وداع کر دیا ہے, علی اصغر کا خون بھی جسم پر ہے. اللہ اکبر. بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ آئینہ آئینہ علی اکبر. یہ پہلا موقع ہے کہ جب سید سجاد نے اتنی بے کسی میں بابا کو دیکھا ہے. نہ عباس نظر آ رہے ہیں نہ علی اکبر نظر آ رہے ہیں. قبل اس کے کہ سید سجاد کوئی اور سوال کرتے, امام نے کہا بیٹا بس اتنا سمجھ لے کہ سب شہید ہو گئے, مردوں میں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں بچا, اور میں بھی اب رخصت آخر کے لیے آیا. اس بیٹے سے جب ودا کیا ہے امام نے, امام باہر نہیں گئے کہ کیا ہوا ہے. بس ایک دفعہ جب بہن نے تلہ ذہنبیہ سے مشاہدہ کیا کہ کند خنجر کے وار ہونے لگے, سیاہ آندیاں چلنے لگیں, سرزمین کربلا کو زلزلہ آیا, ارے 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھ رہی تھی, دوڑتی ہوئی خیام میں آئی, سید سجاد بیٹا یہ آندیاں کیسی, یہ زلزلہ کیسا. بیٹا سمجھ گیا. ایک دفعہ پھوپھی اماں پردہ ہٹائیے خیمے کا, ایک دفعہ جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا, سید سجاد تو مشکل کھڑے ہونا چاہتے ہیں, فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ, میرے مظلوم بابا بیچارے بیٹے کا سلام. اجرکم اللہ. جناب زینب نے دل تھام لیا, بیٹا سید سجاد مجھے حسین نظر نہیں آ رہا, کہا اب پھوپھی اماں اب بابا کی زیارت زمین پہ نہیں, نوک نیزہ پر. اللہ اکبر. یہ ایک ودا ہے. دوسرا ودا کون سا ہے؟ زینب کے پاس آئے, زینب وہ کرتا لا دو جو میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا.
اجن گرامی ایام اذا گزرے ہیں نا، اللہ اکبر، ایام فاطمیہ گزرے ہیں نا، اذا کے دن گزرے ہیں، بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، بی بی بہت جسم گھل رہا تھا، نحیفہ ہو گئی تھی، بابا کے فراق میں علی کے حق خلافت کے غصب میں بی بی گھل رہی تھی، بی بی نہیں بولی جا رہی تھی، میرا دل کہتا ہے شاید یہی دن ہو کہ جب زہرا نے اپنے ہاتھوں سے حسین کے لیے کرتا چنا ہے، اللہ اکبر۔ ہاں عزدارو، مجھے وہ مصائب بھی یاد رہے، ایام فاطمی کا بھی ذکر کر دوں تاکہ ماں کے مصائب بھی ہو جائیں، بیٹے کے مصائب بھی۔ عزدارو، جب مولا نے جنازہ تیار کر دیا تھا نا، تو کہا آؤ بچوں ماں کو الوداع کرو، سب بچے آگے، حسین آگے نہیں بڑھ رہے تھے، حسین نے کہا اماں میں بیچارہ ہو گیا، حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، ارے فاطمہ تو حسین کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسین آ جا، ارے حسین کے آنسو فاطمہ سے برداشت نہیں ہوئے، بچہ دوڑا ماں کے سینے سے لگ گیا، میں کہوں حسین انشاءاللہ ماں تجھ سے جدا نہیں ہے، ارے جب زی سے زمین پہ آئے گا تو ماں جنت البقیع میں نہ ہوگی، تیرے استقبال۔ بہن زینب، مجھے وہ کرتا لا دو، اجرکم اللہ۔ بس ایک دفعہ کرتا زیب تن کیا ہے، اس پہ امام نے ایک اور کرتا پہنا ہے اور اسے بھی تار تار کیا تھا۔ زینب نے پوچھا بھیا یہ کیا؟ کہا کہ اس لیے کہ اسے بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اسے بھی لے لیا جائے گا۔ عزادار، اس کے بعد حسین ودا ہوئے ہیں، اور آخری ودا جو ہے وہ قیامت کا ہے، حسین زنجنہ پہ بیٹھ چکے ہیں، بس آخری روایت عرض کر رہا ہوں، حسین زلجنا پہ بیٹھ چکے ہیں، ایک دفعہ زلجنا کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، زلجنا نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ آخری خدمت ہے راہرواز، یہ خدمت انجام دے دو، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے۔ زلجنا نے ایک دفعہ نیچے اشارہ کیا اثر سے، دیکھا ایک ننی سکینہ گھوڑوں کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ مرسی ہے کیا تھا سکینہ کا؟ اے میرے بابا کے زلجنا، میرے بابا کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ارے جو بھی رن میں گیا واپس نہیں آیا، ارے چچا بھی پانی کا وعدہ کر کے گیا تھا۔ بس عزادارو، حسین نیچے اترے، زمین پہ بیٹھ گئے، بعد مقاتل نے لکھا زمین پہ لیٹ گئے، سکینہ کو گلے لگایا اور کہا سکینہ اب دستور تبدیل ہو گیا، تم ہمارے سینے میں سوتی تھی، علی اصغر ماں کے پاس گہوارے میں سوتے تھے، بیٹا دیکھو ضد نہ کرنا، اب ماں جہاں سلائے سو جانا، بابا کے سینے کی ضد نہ کرنا۔ سکینہ سے وعدہ لیا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا سکینہ کو صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے؟ مولا کہیں گے سکینہ چھوٹی ہے، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا کہنا چاہتے سکینہ علی اصغر تیر ستم کھا کر ہمارے ساتھ سوئے گا، اور تم ماں کے ساتھ تماچے کھاتی ہوئی زندہ نشام تیرا۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الله مثقال العبادت وقبول فرما، مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے جوار آل محمد میں جگہ خاص عنایت فرما۔ خداوند عزیز ستین عباس نے تیری جو زندگی گزاری ہے اسے قبول و منظور فرما، اسے آخرت کے عظیم درجات سے محروم نہ فرمانا۔ خداوندہ ہم سے جو اس مرحوم کے حق میں کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے درگزر فرما، اور ہمیں اپنے زندہ اور مردہ تمام مومنین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آل محمد کے چاہنے والے دوست مرحمت فرما، تاکہ ہم ایمان کے سائے میں زندگی بسر کر سکیں۔ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص، مرحوم سید ستہ عباس جعفری ابن سید ستہ حیدر جعفری کی تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ۔